أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا آمنت بالله صدق الله مولانا. اب یہ دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ ایک عجیب کام لے کر آئے ہیں, آپ نے ایک عجیب کام کیا. حضرت خضر نے کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ میرا مؤاخذہ نہ کیجئے اس بات کی وجہ سے جو میں بھول گیا, اور آپ میرے معاملے میں مجھ پر مشقت نہ ڈالیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ یہ دونوں جب ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا ہے بغیر جان کے؟ آپ نے بڑا منکر کام کیا ہے. حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, آپ کو میری طرف سے عذر مکمل ہو چکا ہے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا, انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی. حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس سیدھا کرنے پر کچھ اجرت لے سکتے تھے. حضرت خضر نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان, اب میں آپ کو بتلاتا ہوں ان چیزوں کی تفسیر جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں انشاءاللہ بیان آئے گا کہ جو تعبیر اور جو تفسیر جو تشریح حضرت خضر علیہ السلام نے کی وہ کیا تھی. تو پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے, پھر ایک چٹان کے قریب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, سلام کیا تو حضرت خضر نے فرمایا ہماری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ کہا میں موسیٰ ہوں. فرمایا کہ کون سے موسیٰ؟ کیا موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ جی ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی ہدایت سکھا دیجئے. حل اتبعو کا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس میں سے کچھ جو آپ کو ہدایت سکھائی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, اور آپ کیسے صبر کریں گے ان باتوں پر جن کے علم کے بارے میں آپ کو احاطہ نہیں ہے, یعنی جن چیزوں کے بارے میں آپ کو پورا علم نہیں ہے, تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے درخواست کی اور یہ کہا کہ ستجیدونی انشاء اللہ صابرا, انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا، یہاں تک کہ اس چیز کے بارے میں میں خود ہی تمہیں بتلاؤں۔ یہ وہ بات ہے جو پچھلے درس میں بیان ہوئی اور آیات کریمہ گزر گئیں۔ اس میں ایک بات وہ رہ گئی کہ جو صحیح بخاری میں آئی ہے اور دوسری احادیث کی کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا واقعہ بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، سلام کیا اور یہ درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے موسیٰ، تم اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ایسے علم پر ہو جس کو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا، اور اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر آگے وہ بات ارشاد فرمائی جو قرآن مجید میں ہے کہ جس بات کی پوری تفصیلات آپ کے علم میں نہیں ہیں، اس کے علم کا احاطہ آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کیسے صبر کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حدیث شریف میں یہ بات آ رہی ہے کہ شروع ہی میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے اور آپ کے علم میں فرق ہے، اور کہا کہ اے موسیٰ، میں اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے آپ نہیں جانتے، اور آپ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ایسے علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تو یہ دو علم کون سے تھے؟ تو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ان کا نام تو نہیں آیا، لیکن تمام مفسرین، محدثین، علماء، صوفیہ سبھی متفق ہیں کہ اس سے دو علم مراد ہیں، ایک علم تشریعی اور دوسرا علم تکوینی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی عطا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی عطا کیا گیا تھا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی عطا کیا گیا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیلات ان کے علم میں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں۔ اور حضرت موسیٰ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی عطا کیا گیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کا علم، ورنہ تھوڑا بہت علم تشریعی جو ضروری تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے حاصل تھا، اسی طرح علم تکوینی کسی درجے کا اور جتنا ضروری ہوتا ہے یا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ لیکن دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کا موضوع الگ الگ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جو موضوع ہے وہ علم تکوینی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو موضوع ہے وہ علم تشریعی تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علم کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مفتی ہیں، فلاں جو ہے مفسر ہیں، تو فقیہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو تفسیر کا کچھ پتہ نہیں ہے، یا مفسر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو شرعی مسائل کا کچھ ہی پتہ نہیں ہے۔ لیکن موضوع ہوتا ہے کہ اس موضوع کی جو زیادہ تفصیلات ہیں وہ ایک کے علم میں ہوتی ہیں، دوسرے کے علم میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ علم فقہ میں ماہر ہے، یہ علم تفسیر میں ماہر ہے، یہ علم حدیث میں ماہر ہے، امام بخاری جو ہیں وہ علم حدیث میں ماہر ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو فقہ کا پتہ نہیں تھا یا قرآن کا پتہ نہیں تھا۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ماہر ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تفسیر اور حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو بہرحال سیدنا خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا وہ علم تکوینی تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا تھا وہ علم تشریعی تھا. ابھی الفاظ تو ہم نے سمجھ لیے لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ تو یوں سمجھیے آسانی کے لیے کہ علم تکوینی وہ علم ہے جو فرشتوں کو دیا جاتا ہے، اور علم تشریعی وہ علم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے نائبین کو دیا جاتا ہے. علم تکوینی وہ علم ہے جو فرشتوں کو دیا جاتا ہے اور فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلا علاقے کے اندر بارش کرنی ہے، فلا علاقے کے اندر پیداوار اتنی ہوگی. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بادلوں کے اوپر ایک فرشتہ متعین ہے، اور احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ ہواؤں کے اوپر فرشتے متعین ہیں جو اس کو ایک خاص طریقے سے اور اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑتے ہیں. اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحیں قبض کرتے ہیں. یہ سب کام کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ روحیں قبض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور اس حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام کبھی ان کی روح نکال لیتے ہیں، کبھی ان کی روح نکال لیتے ہیں، کبھی ان کی روح نکال لیتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے، اور اس کو علم تکوینی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں ہے کہ وَيَفْعَلُونَ ما یؤمرون، کہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد یہ کام ہے کہ تم وہی فلاں جگہ تک پہنچاؤ، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد یہ کام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ایک اور کام ہے. یہ مختلف کام ہیں جو فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں اور جن کا تعلق غیبی علوم سے ہوتا ہے، آنے والی باتوں سے ہوتا ہے، اور ان غیبی باتوں کو علم تکوینی کہا جاتا ہے. دوسرا علم علم تشریعی ہوتا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے ہیں، ان کی جتنی تفصیلات ہیں وہ علم تشریعی کہلاتا ہے. تو علم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم تکوینی اور دوسرا علم تشریعی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی ملاقات ہی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے علم میں سے ایسے علم پر ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، میں نہیں جانتا، یعنی اس کی تفصیلات بہت زیادہ میرے علم میں نہیں ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ اور میں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، یعنی علم تکوین. پھر جب یہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہوئے تو یہ بھی بخاری اور مسلم اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے دریا سے یا سمندر سے جو بھی تھا اس میں اپنی چونچ ڈالی اور پانی اس نے پیا. تو سیدنا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اس چڑیا نے جتنا پانی اس سمندر سے لیا ہے تو میرے علم کو، میرے اور تمہارے علم کو اللہ کے علم سے بس کچھ ایسی ہی مثال ہے. یعنی جس طرح سمندر ہے جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، اس سے ایک قطرہ چڑیا نے لے لیا اور اپنا کام کر لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا اور تمہارا علم جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے ایک قطرے کا تعلق سمندر سے. اور اس پر ہمارے متکلمین نے اور مفسرین نے لکھا یہ بھی مثال نہیں ہے بلکہ نظیر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چڑیا کے چونچ میں پانی گیا ہے وہ بھی محدود ہے، اور سمندر کے اندر جو پانی ہے وہ بھی محدود ہے. تو ایک محدود کا محدود سے مقابلہ ہے، لیکن بندوں کا جو علم ہوتا ہے اس کا مقابلہ جب اللہ تعالیٰ کے علم سے کیا جائے گا تو یہ محدود کا علم ہے لا محدود کے ساتھ. تو حقیقت میں یہ بھی پوری طرح مثال اس پہ منطبق نہیں ہوتی، اس لیے متکلمین نے فرمایا کہ یہ مثال نہیں ہے بلکہ صرف سمجھانے کے لیے ایک نظیر ہے. بہرحال علم تشریعی ہو یا علم تکوینی ہو، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم ہیں، اور انسان کو چاہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہو، چاہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، ان دونوں کو یا انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. اور جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ حال ہے تو جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، اندازہ کریں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے قطرے کا بھی کتنا چھوٹا سا حصہ ہوگا، لیکن اسی پہ انسان اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو بھرا ہوا درخت ہوتا ہے، لدا ہوا درخت ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے. تو سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک چڑیا کے منہ میں جانے والے قطرے کے مثل، بلکہ اس کے مشابہ، بلکہ اس کی نظیر. اب یہ جو ہم نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو علم تکوینی عطا کیا گیا تھا جس کا تعلق فرشتوں سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم تشریعی تھا جس کا تعلق عمل سے ہے، کرنے نہ کرنے سے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ جو علم تکوینی ہے یہ اور علم تشریعی، یہ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. علم تکوینی اور علم تشریعی عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ علم تکوینی جو ہے اس میں تو وہ کام کیے جاتے ہیں جو فرشتہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں. اب روح قبض کر لی گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آج نہ جانے کتنے انسانوں کی روح قبض کی ہوگی، اور پتہ نہیں ہماری روحیں کب قبض کر لیں گے آ کر. اب یہ جو روح قبض کرنے کا عمل ہے یہ علم تکوینی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اسی لیے جو فرشتے ہیں ان کے اوپر اس روح کے قبض کرنے میں کوئی ملامت نہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام اگر اپنے وقت پر کسی کی روح نکالتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں، 100% برحق ہوتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، آدمی کیا جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. فرشتہ تو یہ کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن انسان یہ کام نہیں کر سکتا. انسان یہ کام نہیں کر سکتا. انسان اگر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا اور دوسرے کی جان نکالنے کی کوشش کرے گا لاحق، تو وہ قتل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر قاتل کے احکام جاری ہو جائیں گے. انسان اگر یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کی جان نکالنے کی کوشش کرے گا، تو قاتل کہلائے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، فاسق ہوگا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، کی ساری وعید اس کے اوپر منطبق ہو جائیں گی. لیکن وہی کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کریں ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ سامنے نظر آتا ہے یہ عالم تشریعی ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک لامحدود عالم ہے وہ عالم تکوینی کہلاتا ہے جو فرشتوں کے سپرد ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسانوں میں سے تھے اور راجح قول کے مطابق نبی برحق تھے، لیکن ان کو تشریعی علم کم عطا کیا گیا تھا، ان کو تکوینی علم زیادہ عطا کیا گیا تھا. چنانچہ جو کام فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے اور جو کام فرشتے کرتے ہیں تو وہ کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے. جس طرح فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی فرشتوں والا کام کر رہے تھے، اور جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی سے کرتے تھے، براہ راست ان کے اوپر وحی آتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس لیے وہ یہ کام کرتے تھے فرشتوں والا. اور اسی لیے انہی آیات کے اندر آگے بالکل آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وما فعلته عن امری، جتنے کام یہ میں نے کیے کہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، میں نے ایک لڑ بچے کو قتل کر دیا اور میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. وما فعلته عن امری، اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا، یہ سب کام کس وقت اللہ تعالی کے حکم سے مجھ سے کروائے گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی عطا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی، اور چونکہ دونوں علوم کے اندر اکثر تعارض آ جاتا ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں جب کام کروں گا فرشتوں والے تو آپ نبی ہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میں جب کام کروں گا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے اور اپنی طرف سے نہیں سیکھنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے بھیجے گئے تھے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی اور کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرن، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں. آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بات اور عرض کرتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ فائدے کی ہے، کہ یہ علم تکوینی جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے مغیبات سے، غیب کی باتیں جاننے سے، اور علم تشریعی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام سے متعلق ہوتا ہے کہ ہمیں اب یا کچھ دیر کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تشریح، علم تشریح میں کام کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. علم تکوینی میں جو آئندہ کی خبریں ہیں ان کا انسان کو علم ہوتا ہے، وہی علم جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اسی کا ایک صورت کاہنوں کی بھی پیش آتی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بات ان کو کہیں سے پتہ چل جاتی ہے، شیاطین کے ذریعے سے 99 باتیں اس میں اپنی غلط ملا لیتے ہیں. اسی غیب کی خبروں کا کچھ علم جو ہے وہ کشف وغیرہ سے ہو جاتا ہے، آدمی کو کشف ہو جاتا ہے کہ کل کو یہ ہوگا اور پرسوں کو یہ ہوگا. تو ہمارے جو اکابر رحمہ اللہ تھے وہ ہمیشہ اپنے مریدوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اس کے پیچھے مت پڑو، یہ کشف وغیرہ کے پیچھے مت پڑو. عام طور سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا تاکہ میں ابھی سے اس کی تیاری کر لوں، لیکن یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں کل کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو ساری باتیں پتہ چل جائیں کہ میرے چند دن بعد یہ حادثہ ہونے والا ہے، کچھ دن کے بعد یہ حادثہ ہونے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد فلاں کا انتقال ہونے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد فلاں کا انتقال ہونے والا ہے، وہ تو بعد میں مرے گا، ابھی مرنا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے تو کھانا پینا ابھی عذاب بن جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مستقبل کی باتوں کا پتہ نہیں ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہو جائے، حالانکہ یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ 100 کشف سے بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ عمل سے قرب نصیب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کشف سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ کی بات کا کچھ علم ہو جاتا ہے. اب میری نگاہ کمزور ہے تو میں یہاں تک نہیں دیکھ سکتا، ایک آدمی کی نگاہ تیز ہے وہ دور تک دیکھ سکتا ہے، اس سے قرب، اللہ تعالیٰ کے قرب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی نگاہ کم ہے، کسی کی نگاہ تیز ہے، کوئی آج کے دن کو دیکھ رہا ہے، کوئی 2 دن بعد کو دیکھ رہا ہے، کوئی 5 دن کے بعد، ٹھیک ہے اس کو ایک صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب ان صلاحیتوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ تو اعمال صالحہ سے، حقوق کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ 100 کشف پہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کبھی بھی کشف کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے بزرگ جو ہیں کشف سے لوگوں کو روکتے تھے. یہ سکھر میں تھے، حکیم محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے بھی زیارت کی ہے، ہمارے گھر بھی تشریف لائے، بڑے ان کے بڑے مزیدار واقعات ہیں. تو ان کو بڑا کشف ہوتا تھا، اور وہ بیعت تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. پہلے ایک اور بزرگ سے بیعت تھے جو سکھری میں رہتے تھے، حضرت شاہ سامین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر بعد میں بیعت ہوا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بڑا کشف ہوتا تھا، حکیم ابراہیم صاحب کو بڑا کشف ہوتا تھا. اب وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر والوں سے کہا کہ بھائی کھانا پکانا شروع کر دو چار افراد کا. کیوں بھائی کیوں پکانا شروع کر دیں؟ بھائی کراچی سے مہمان آ رہے ہیں کچھ. ادھر کراچی سے وہ سوار ہوئے ریل کے اندر، ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کھانا پکانا شروع کر دو. یہ کشف جو ان کو ہوا کرتا تھا کثرت سے ہوتا تھا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ کے کوشش کر کر کے ان کے کشف کو کم کروایا. وہ جانتے تھے کہ یہ جو راستہ ہے یہ خطرناک راستہ ہے، یہ علم تکوینی کا راستہ ہے، اس علم تکوینی کا علم تشریح سے تعرض آ جاتا ہے، ایسے وقت میں سخت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. اس پر ایک مجھے لطیفہ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم لطیفہ کیا ہے، واقعی کے طور پر انہوں نے نقل کیا کہ ایک آدمی تھا، اس نے بزرگ سے کہا، وہ بھی مرید تھا، ذکر اذکار یہ وہ، تو اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے کشف ہو جایا کرے، پتہ چل جایا کرے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا. بزرگ نے کہا چھوڑو اس بات کو بھائی، آرام سے رہو تم. کہا نہیں جی نہیں، مجھے آپ بس دعا کر دیں، مجھے طریقہ بھی بتائے. کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں. دعا کر دی انہوں نے. اب جناب اس کو کشف ہونے لگا، تو اس کو کشف ہوا کہ تیرا جو مرغا ہے وہ مرنے والا ہے، کل مر جائے گا. تو اس نے کہا کہ چلو تو اچھا ہوا پتہ چل گیا پہلے سے. اس نے جناب مرغا جا کے بازار میں بیچ دیا، اپنے پیسے کھڑے کر لیے، لے آیا، بڑا خوش ہو گیا کہ دیکھو کشف کی وجہ سے میرا مرغا بچ گیا، ورنہ مر جاتا تو نقصان ہوتا. اب یہ نہیں پتا کہ ایک تو غلطی یہ کی کہ یہ نقصان دوسرے مسلمان کے گلے ڈال دیا، یہ تو بات ہی چھوڑ دو، لیکن خود اس کا سنو کیا ہوا. اب کچھ دنوں میں اس کو کشف ہوا کہ میرا بکرا مرنے والا ہے. اس نے کہا چلو کیا بکرا بھی بازار میں بیچ دیتے ہیں. اس نے بکرا بازار میں بیچ دیا. پھر اس کے بعد اس کو کشف ہوا کہ میری گائے مرنے والی ہے. تو اس نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، گائے بازار میں بیچ دیتے ہیں، دوسری گائے لے آتے ہیں، دوسری گائے لے. تھوڑی سی پریشانی تو شروع ہوئی، لیکن اس نے کہا چلو یہ تو کشف کا فائدہ ہی ہو رہا ہے نا کہ آدمی نقصان سے بچ رہا ہے. وہ بھی اس نے جا کے بازار میں بیچ دیا. اب اس کے بعد اس کو کشف ہوا کہ تیری بیوی اب مرنے والی ہے. اب بڑا فکر کہ بیوی کو کیسے بیچوں جا کے، اور دوسری کہاں سے خرید کے لاؤں. اب بھاگا بھاگا بزرگ کے پاس گیا. بزرگ نے کہا کہ میں اسی لیے تجھے منع کرتا تھا، اگر تیرے اوپر وبا آنے والی تھی، تیرے اوپر بلا آنے والی تھی، اگر وہ بلا اس پر آ جاتی تو پھر وہ آگے بکرے تک نوبت نہ پہنچتی، وہی چلی جاتا، مرغا چلا جاتا، تیری جان چھوٹ جاتی. تو نے بچانے کی کوشش کی تو وہ بلا منتقل ہو گئی بکرے کی طرف، جب تو نے اس کو بھی بچایا تو بلا منتقل ہو گئی گائے کی طرف، جب تو نے اس کو بھی بچایا تو بلا منتقل ہو گئی تیری بیوی کی طرف، اور اگر تو اس کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا تو بلا تیری طرف منتقل ہوگی. تو اب یہ کیا ہے کہ انسان کو آگے کا پتہ چل گیا، کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کل کیا ہوگا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے فائدہ کم ہے، نقصانات بہت زیادہ ہے. اگر مستقبل کی خبریں انسان کو معلوم ہونے لگیں، کشف ہونے لگے، اور آئندہ کے بارے میں انسان کو معلومات ابھی سے ہونے لگیں، آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور وہ جو ایک لذت ہے اور راحت ہے زندگی کی وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے تین بیٹے ہیں. اب ایک بیٹا جو ہے اس کو کشف ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے باپ کا اسی مرض میں انتقال ہوگا، ٹل نہیں سکتا یہ. دو بیٹوں کو پتا نہیں ہے. تو اب علاج کے اندر جتنی تندہی اور محنت وہ دو بیٹے کریں گے یہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے تو میں علاج کروں یا نہ کروں پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ باپ تو دنیا سے جانے والا ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے. تو وہ اپنے کشف کی بنا پر باپ کے وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا کہ جو وہ دو بیٹے ادا کریں گے کہ جن کو کشف نہیں ہوا. وہ ہر قیمت پر جان بچانے کی کوشش کریں گے, اپنے باپ کی جان بچانے کی, اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کی, اور جو کچھ تدابیر مشروع ہیں ان کو اختیار کرنے کی جو کوشش وہ کریں گے, کشف والے کا یہ کوشش نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ حقوق و لباد اس کے ہاتھوں سے ضائع ہوں گے. تو میرے دوستو اور بزرگو, یہ جو کشف ہے اور غیب کی خبریں جاننے کا ہمیں شوق ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے, شوق ہر چیز کا ہی ہوتا ہے, یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے, لیکن یہ شوق مفید شوق نہیں ہے, بلکہ اس میں فائدے کم ہیں اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں. خاص طور پر جب یہ علم تکوینی علم تشریعی کے ساتھ آ کر ٹکراتا ہے تو بڑے سخت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے سیدنا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مسائل پیدا ہوئے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شروع میں سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے ایسا علم دیا جو مجھے نہیں دیا, اور مجھے ایسا علم ہے جو تمہیں نہیں ہے, تم صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا نہیں, میں صبر کروں گا انشاءاللہ تعالی, اب چلے. فانطلقا, اب دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقاها, جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا, یعنی اس کا تختہ اکھاڑ دیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بخاری شریف میں ہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی شکل صورت دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ بزرگ ہیں, پہچان لیا ان کو, اور بغیر کسی پیسے لیے, بغیر کرایہ لیے ان کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ سوار کرا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سوار ہو گئے. اب تھوڑی دور آگے جا کر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا کلاڑے سے کسی چیز سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئاً امرا, آپ نے تو بڑا عجیب کام کر دیا ہے. قوم حملونا بغیر نول, یہ بھی روایات میں آتا ہے, ان لوگوں نے بغیر کسی کرائے کے ہمیں سوار کرایا تھا اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا ہے. اب دیکھیں, کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہوتا. عام حالات میں کسی کی ملکیت پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ کو اپنی چیز کے بارے میں تو کچھ اختیار ہو سکتا ہے, لیکن دوسری کی چیز کے بارے میں آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اس کو جناب توڑ دیں یا اکھیڑ دیں؟ تو یہ جو کشتی والے تھے وہ مالک تھے, حضرت خضر علیہ السلام تو مالک نہیں تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب ان کی کشتی اکھاڑ دی, تختہ توڑ دیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا, بھول گئے کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا. بھول کر انہوں نے یہ کہا کہ اخرقتها لتغرق اهلها, کیا آپ نے اس کشتی کو پھاڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ لقد جئت شيئا امرا, آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے. عجیب بات ہے, آپ نے کیا کام کیا؟ لقد جئت شيئا امرا, آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے. حضرت خضر نے فرمایا, قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تواخذنی بما نسیت, کہا میں بھول گیا تھا, آپ مؤاخذہ نہ کیجیے. باقی بھول گئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے. معلوم ہو کہ بڑا سے بڑا انسان بھی بھول سکتا ہے, نبی بھی بھول سکتا ہے. انسان انسان ہی ہوتا ہے, اس کے اندر الانسان مرکب الخطائی والنسیان, خطا بھول چوک یہ انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے. بڑے سے بڑے آدمی سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے. بھول معاف ہے, بھول معاف ہے عالم آخرت کے احکام میں. دنیا کے اندر اس پر کچھ مسائل ہوتے ہیں جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھے اور پڑھیں گے, لیکن آخرت کے اعتبار سے بھول چوک معاف ہے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تواخذنی بما نسیت, میں بھول گیا تھا, آپ مؤاخذہ نہ کیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں آپ مجھ پر سختی نہ کیجیے, میں طالب علم ہوں, آپ سختی نہ کیجیے میرے اوپر. ولا تواخذنی بما نسیت, میں بھول گیا تھا، آپ مؤاخذہ نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ میرے اوپر تنگی نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا، اب پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے جا کر ملے، لڑکا تھا بڑا خوبصورت، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نابالغ بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور قتل کر دیا۔ جب لڑکے سے ملے، اس لڑکے کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، کیونکہ نبی تھے، جب نبی کے سامنے کوئی منکر ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہو جاتی ہے، نبی رہ نہیں سکتا۔ نبی کیا؟ نبی کا جو غلام ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نہی عن المنکر کرے، یا تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں ہے کسی وجہ سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کم از کم زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے برا سمجھے۔ اور اس سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر جگہ میں ہاتھ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل یہ بات بہت چل رہی ہے کہ ہر کام ہاتھ سے روک دینا چاہیے، ہر کام ہاتھ کے طاقت کے ذریعے سے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جانے، ان کا خدا جانے، اور مجھے اللہ نے بھیجا ان کے پاس، تو فی الحال میں سکوت ہی کروں، لیکن ہاتھ سے تو نہیں روک سکے، لیکن کم از کم زبان سے انہوں نے اس پر نکیر کی، اور فوراً عرض کیا، قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، کیا آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، پاکیزہ جان کو قتل کر دیا بغیر جان کے، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا، یعنی اس بچے نے کسی کی جان نہیں لی تھی کہ آپ قصاص اس سے لیتے، آپ نے اس پاکیزہ جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا منکر کام کیا ہے، نکرا منکر کام کیا ہے، کیونکہ یہ منکر تھا اور نہی عن المنکر ضروری تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، علم تشریعی کی بنا پر، علم تشریعی کی وجہ سے وہ مکلف تھے کہ نہی عن المنکر کسی نہ کسی درجے میں کریں، چنانچہ انہوں نے درمیان کا درجہ اختیار کیا اور زبان سے کہا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا منکر کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ پہلی مرتبہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے صرف الم اقل انك کہا تھا، یہ لیکن دوسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا اور خاموش نہ رہ سکے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنے جملے میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، لك کا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لکا کا اضافہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میرے اور ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ کام کریں گے فرشتوں والا، میں انسان ہوں، میں فرشتوں والے اس کام کے اوپر خاموش رہ نہیں سکتا، یہ تو تکوینی کام کریں گے، یہ فرشتوں والا کام کریں گے، اور میں انسان ہوں، میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں امر بالمعروف بھی کروں، نہیں عن المنکر بھی کروں، اب یہ پتہ نہیں کیا کیا کام کریں گے، ایسا کام کر دیا کہ جس پر رکنا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، مجھے تو نکیر کرنی تھی، تو کہا کہ بس اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ تو عرض کیا کہ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی جتنا عذر ہو سکتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ معلوم ہو کہ جب تین مرتبہ کوئی آدمی غلطی کر دے عذر ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو عرض کیا کہ قد بلغت من لدنی عذرا، کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ میری طرف سے عذر، کیونکہ آپ کو میری طرف سے عذر مکمل ہو چکا ہے۔ فانطلقا، اب پھر دونوں چلے، پہلے تو کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تھا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے خاموش رہنے کا، سوال کر دیا، तो उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकते। दूसरी मर्तबा भूले नहीं थे, लेकिन खामोश रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए सवाल किया। लेकिन दूसरी मर्तबा ही में उनको अंदाजा हो गया था कि मेरा इनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, ये फरिश्तों वाले काम करेंगे, मुझे इंसानों वाले काम करने। फंतलाका, अब फिर दोनों चले। हत्ता इदा अतया अहल करियतिन इस्तताअमा अहलहा, यहां तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो इन दोनों ने बस्ती वालों से खाने की दरख्वास्त की। फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा, उन्होंने इनकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। फवजदा फीहा जिदारन, तो वहां उन्होंने एक दीवार पाई, इन दोनों ने एक दीवार पाई। युरीदु अन यनक़ज़्ज़ा, जो गिरने ही वाली थी। फअकामा, तो हज़रत खज़र ने उसको सीधा कर दिया, अपने हाथ से उसको सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا, अगर आप चाहते तो इस पर पैसे ले सकते थे, अगर आप चाहते तो इस पर पैसे ले सकते थे, यानी पैसे ले लेते आप तो हमारा भी काम हो जाता, खाना वाना हम खा लेते। قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا, अगर आप चाहते तो इसके ऊपर अजर ले सकते थे। मालूम हुआ कि काम के ऊपर उजरत ले लेना ये कोई नाजायज नहीं है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रास्ता अर्ज किया सैयदना खजर अलैहिस्सलाम से कि अगर आप चाहते तो इस काम के ऊपर उजरत ले लेते। قال هذا فراق بيني وبينك, हज़रत खजर ने फरमाया बस ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, तीन मर्तबा तुमसे गलती हो गई और हर मर्तबा मैंने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, अब तीन मर्तबा तुमने सवाल किया। हादा फिराकु बैनी व बैनिक, तो ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। सऊनब्बिउका बितअवील मा लम तस्ततिअ अलैहि सब्रा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन चीजों की ताबीर, उन चीजों की तशरीह जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके थे। फिर आगे उसकी तफसील बताई कि वो जो किश्ती थी वो मसाकीन की थी और वो समंदर के अंदर दरिया में काम करते थे। मैंने चाहा कि मैं उस किश्ती में ऐब लगा दूं, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर सही किश्ती को छीन लेता था, तो मैंने किश्ती के अंदर जानबूझकर खराबी पैदा की थी ताकि आगे बादशाह जब इस किश्ती को देखे तो ये ख्याल करे कि तो टूटी फूटी किश्ती है, जुड़ी हुई नहीं है, इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, तो छोड़ दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उस बादशाह ने जब इस किश्ती को देखा, बादशाह ने यानी उसके कारिंदों ने जब किश्ती को देखा, कहा ये मसाकीन की है, टूटी फूटी है, इसको जाने दो। चुनाचे जाने दिया। आगे जाकर हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वो तख्ता जोड़ दिया और किश्ती को दोबारा ठीक कर दिया। तो फरमाया कि उस वक्त जो मैंने किश्ती को तोड़ा था तो वजह यह थी कि वो किश्ती मसाकीन की थी और वो समंदर में दरिया में काम करते थे, तो मैंने इरादा किया कि मैं उसमें ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक फरिश्ता एक बादशाह था जो हर किश्ती को छीन लेता था। यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि ये किश्ती जो थी मसाकीन की थी, और मसाकीन का मतलब फकीर, गरीब, जो ज़कात का मुस्तहिक हो। इन्नमा सदकातु लिल्फुकराई वल्मसाकीन, कुरान मजीद में आता है कि सदकात हक है फुकरा का और मसाकीन का। तो उलमा ने इससे मसला निकाला कि जो हाजात जरूरिया हैं अगर वो किसी शख्स के पास हो तो भी उसको मिस्कीन कहा जाएगा और उसके लिए ज़कात का लेना जायज है। चुनाचे अगर किसी आदमी के पास जाती मकान है, जाती सवारी है, कपड़े हैं, जाती हाजात की चीजें हैं, लेकिन और कोई चीज उसके पास नहीं है जो निसाब के बराबर पहुंचती हो, तो शरान अगर कोई शख्स उसको जकात दे तो उसके लिए जकात लेने की गुंजाइश है। अलबत्ता मांग नहीं सकता, क्योंकि मांगना तो सिर्फ उस वक्त जायज है, मांगना उस वक्त जायज है जब एक दिन का खाना पीना भी इंसान के पास मौजूद ना हो। अगर किसी शख्स के पास एक दिन का खाना पीना या एक दिन की दवा या एक दिन का सामान जिंदगी मौजूद है तो वो नहीं मांग सकता। لیکن اگر جو ضروریات زندگی اس کے پاس ایک دن کی بھی نہیں ہے، لحاف اس کے لیے آج کا بھی نہیں ہے، غذا آج کی بھی نہیں ہے، دوا آج کی بھی نہیں ہے، یا اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، تو شرن اس کو مانگنے کی بھی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان مانگنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے مسکین کو جس کے پاس کشتی بھی ہے، اپنا گھر بھی ہے جی، اپنی سواری بھی ہے، اس مسکین کو زکات دے دے، تو شرعاً اس مسکین کے لیے زکات لینا جائز ہے. تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں یا سمندر میں کام کرتے تھے. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا. وَرَاءَهُمْ وَرَاءَ، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو نگاہوں سے اوجھل ہو. چنانچہ کبھی ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اکثر، اور کبھی ورا کا مطلب ہوتا ہے آگے، وہ آگے جو انسان کو نظر نہ آ رہا ہو. تو آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا. دوسری بات یہ بتلائی کہ وہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بچہ ان ماں باپ کو سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دے گا، ان کو عاجز کر دے گا سرکشی میں مبتلا، سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو کر. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بچے کو ہم نے قتل کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ جو تھا اس نے آگے چل کر سرکش بننا تھا، کفر کافر بننا تھا، اپنے ماں باپ کو ستانا تھا. بلکہ ڈر یہ تھا کہ ماں باپ جو ہے نا کہیں اس کی وجہ سے سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ہم نے اس بچے کو بچپن ہی میں قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ بھی محفوظ رہ سکیں، یہ بھی محفوظ رہ سکے. اب بچے کا جب انتقال ہوتا ہے، اگر نابالغ بچہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ نابالغ بچہ تابع ہوتا ہے کس کے؟ اپنے ماں باپ کے. اگر ماں باپ اس کے مسلمان ہیں، بچے کو بھی مسلمان سمجھا جائے گا. ماں باپ کافر ہیں، بچے کو بھی کافر سمجھا جائے گا. اب اس بچے کے ماں باپ مسلمان تھے، اس بچے کا تو یہ فائدہ ہوا کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت آ گئی. ماں باپ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آئندہ کی اس کی سرکشی اور کفر سے بچ گئے. وہ بات یا وہ واقعہ جس کو ہم بہت برا سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس کے ہماری عقل ان کا اندازہ نہیں کر سکتی. اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان ماں باپ کے لیے تبدیل کر دے ایسی اولاد جو اس سے لڑکے سے بہتر ہو، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی اور رشتے کے اعتبار سے بھی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لڑکے کے ماں باپ کو ایک لڑکی عطا کی، اور وہ لڑکی جو تھی اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور نبی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ایک بڑی امت کو ہدایت عطا فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لڑکے کے بدلے میں ان کو لڑکی عطا کی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ ان کا پروردگار، ان ماں باپ کا پروردگار اس بچے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد عطا کرے، خیرم منہ زکاتن، جو پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی قریب ہوگی. معلوم ہے کہ بعض اوقات لڑکی لڑکے سے بہتر ہوتی ہے، بعض اوقات لڑکی نعمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور وہ خیرم منہ زکاتن ہوتی ہے، اقرب منہ رحمہ ہوتی ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے اور شفقت کے اعتبار سے قریب تر ہوتی ہے. ویسے بھی عام زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اکثر मस्त हो जाता है अपनी जिंदगी में, माँ बाप को कम याद करता है, खासतौर पर इंतकाल के बाद। लेकिन बच्चियां जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती रहती हैं, याद करती रहती हैं, उनका दिल नरम होता है अपने माँ बाप के हक में। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हज़रत खजीर अलैहिस्सलाम के जुबान से ये कहलवाया कि वो जो बच्ची पैदा हुई वो उस बच्चे के मुकाबले में पाकीज़गी के एतबार से भी बेहतर थी और रहम और शफकत के एतबार से भी ज्यादा बेहतर थी। तीसरी बात आखिरी ये इरशाद फरमाई कि वो जो दीवार थी वो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था, उनका माँ बाप, उनका बाप एक नेक आदमी था, बाप का इंतकाल हो गया था, बाप नेक आदमी था, वो इनके लिए एक खजाना इस दीवार के नीचे दफन करके गया था। और रिवायात में आता है कि एक आदमी को बता भी दिया था, वसी को बता दिया था कि इसके नीचे खजाना है, जब ये बच्चे बड़े हों तो वो खजाना निकाल के उनको दे देना। वो वसी किसी काम से दूर गया हुआ था, इधर ये दीवार गिरने वाली थी, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया ताकि इन बच्चों की जो खजाना है वो महफूज रह सके। तो फरमाया कि ये जो दीवार है ये दो यतीम बच्चों की थी शहर में और इसके नीचे उनका खजाना था, इनका बाप नेक आदमी था। तो तेरे परवरदिगार ने इरादा किया कि ये दोनों बच्चे जब जवान हो जाएं तो ये खजाना निकाल लें। रहमतम मिर रब्बिक, ये सब रहमत है तेरे परवरदिगार की। वमा फअलतुहु अन अमरी, और ये जो काम मैंने किए अपनी तरफ से नहीं किए, यानी अल्लाह के हुक्म से किए। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा, ये तफसीर है, ये तशरीह है उन चीजों के जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। तो खजीर अलैहिस्सलाम ने इन तीनों वाकयात का पस मंजर बता दिया और ये हमें ये सबक में सिखा दिया कि बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बुरे महसूस होते हैं कि क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया वो हमारे एतबार से है, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला की हिकमतें उसके पीछे होती है, उनका अंदाजा हम नहीं कर सकते। किसी बच्चे का इंतकाल होता है, किसी बूढ़े का इंतकाल होता है, हादसा पेश आते हैं, ये क्यों पेश आ रहे हैं इसके पीछे एक तवील दास्तान होती है, अल्लाह सुबहान व तआला की तरह तरह की हिकमतें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती। चूंकि हमें मालूम नहीं होती इसलिए हमें जाहिरी तौर पर परेशानी नजर आती है और हम परेशान होते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर अगर परेशानी हो भी तो कम से कम दिल से इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि ये जाहिर में जो कुछ परेशानी नजर आ रही है ये जाहिरी हद तक है, इसके पीछे अल्लाह सुबहान व तआला की हिकमत है कोई और उसमें हमारे लिए और जहान वालों के लिए खैर ही खैर है। जिस आदमी को बुलाया जाता है इस दुनिया से उसके लिए भी खैर होती है और उसके पीछे जो रह जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी खैर होती है, लेकिन इस पूरी खैर का हमें अंदाजा नहीं होता। अल्लाह सुबहान व तआला ही अपनी हिकमतों को जानने वाले हैं। तो इस पूरे वाक़े से हमें यह पता चला कि हम तो मुकल्लफ हैं इल्म तशरीई के कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो वाकयात होते हैं उन वाकयात के पीछे एक आलम तकवीन है, वो आलम तकवीन हमारी निगाहों से ओझल है, वो अल्लाह सुबहान व तआला के इलम में है, फरिश्तों के इलम में है, लेकिन फरिश्तों को भी बहुत थोड़ा ही इलम होता है, असल इलम अल्लाह सुबहान व तआला का है। अब हासिल पूरे इस दर्स का यह हुआ कि हमें तशरीह पर भी ईमान रखना चाहिए, तकवीन पर भी ईमान रखना चाहिए, लेकिन तशरीह के हम मुकल्लफ हैं, तकवीन के हम मुकल्लफ नहीं। हमें काम करना है तशरीह के मुताबिक और उसके मुताबिक हम अपना काम करते चले जाएंगे, उसके बाद जो नतीजा हो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, वो आलम तकवीन है, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए। हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमारा कोई आदमी बीमार हो जाए, अजीज बीमार हो जाए, तो जो कुछ हम उसके हक में कर सकते हैं शरीयत की हुदूद के अंदर, अखलाक और कानून के दायरे के अंदर, वो हम पूरा उसके लिए करें। बाकी उसका नतीजा क्या होता है उसके हम मुकल्लफ नहीं है, वो नतीजा अल्लाह सुबहान व तआला के علم میں ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو نتیجہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب.